وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
پاناما کیس میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں فوج اپنا قانونی کردار ادا کرے گی، کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عدالت عظمیٰ کے بارے میں بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا، سیاستدانوں سمیت سب کی ذمہ داری ہے کہ عدالتوں کے احترام کو یقینی بنائیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں طلبہ اور پولیس کے درمیان تازہ جھڑپیں، کئی زخمی۔ مشتبہ عسکریت پسندوں نے حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر کو قتل کر دیا۔ میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد۔
ریاست چھتیس گڑھ میں نکسلیوں کے حملے میں CRPF کے 24 جوان ہلاک۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغان فوجی اڈے پر طالبان کے بڑی ڈٹائی سے حملے کے بعد چوٹی کے امریکی اور نیٹو عہدیدار ان اطلاعات کو مسترد نہیں کر رہے کہ روس باغی گروپوں کو مسلح کر رہا ہے۔ فوج ذرائع اور مبصرین کے گروپ نے بتایا ہے کہ شامی فوج اور اتحادی افواج نے اتوار کے روز مغربی شام کے حمہ شہر کے قریب باغیوں کے خلاف پیش قدمی کی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی فوج نے پیناما کیس کی تفتیش کے لیے قائم ہونے والی مشترکہ JIT میں شفاف انداز میں کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ JIT میں انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کے عہدیدار بھی شامل ہوں گے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ پاناما لیک سے متعلق تحقیقات کے لیے عدالت عظمیٰ نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، فوج اپنے نمائندوں کے ذریعے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں شفاف اور قانون کے مطابق کردار ادا کرے گی۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے گزشتہ ہفتے اپنے فیصلے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کا حکم دیا تھا، جس میں اسٹیٹ بینک، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان اور قومی احتساب بیورو کے علاوہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کا نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں پیر کو ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں پر گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ کا سنایا جانے والا فیصلہ بھی زیر بحث آیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ایک بیان کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں فوج شفاف اور قانونی طریقے کے مطابق اپنا کردار نبھائے گی۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک مرکزی رہنما اور صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
دیکھیں جو ISPR نے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلے کی ایک تائید کی ہے۔
عدالت عظمیٰ نے حکومت سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم 7 روز میں تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ یہ کمیٹی رکوم کی بیرون ملک ترسیل اور جائیدادوں کے بارے میں شریف خاندان سے متعلق سامنے آنے والے الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں حسین اور حسن نواز کو تحقیقاتی عمل کا حصہ بننے کا کہا تھا۔ قیام کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو 60 دنوں میں اپنا کام مکمل کرنا ہے، جبکہ اس دوران کمیٹی ہر 15 دنوں کے بعد تفتیش میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائے گی۔ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ تاہم حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت تک مستعفی ہو جائیں جب تک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اپنا کام مکمل نہیں کر لیتی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے سیاسی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ عدلیہ پر بد اعتمادی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود اس بارے میں تفصیل بتاتے ہیں۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عدالتیں قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں جس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ بات پیر کو اسلام آباد کے علاقے بنیگالا میں غیر قانونی تجاوزات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کہی۔ انہوں نے یہ نوٹس حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے خط کے ذریعے توجہ دلانے پر لیا تھا، جس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کر رہا ہے۔ سماعت کے دوران عمران خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور اس موقع پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے اپنے ریمارکس میں کہا کہ قوم کے ایک رہنما ہونے کے ناطے ان سمیت سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدلیہ کے احترام کو یقینی بنائیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے سماعت کے دوران عمران خان سے غیر رسمی طور پر گفتگو میں مزید کہا کہ دنیا بھر میں عدالتی فیصلوں میں اختلافی نوٹ لکھے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے علاوہ کہیں ان پر اتنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون خاص طور پر تحریک انصاف کے رہنماؤں پر یہ الزام عائد کرتی آئی ہے کہ وہ احتجاج کی آڑ میں ملکی اداروں کی تضحیک اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی خیالات کا اعادہ حکمران جماعت کے ایک رہنما اور پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے پیر کو لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کیا۔
یہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں میں حد تک امیز حد تک جو ہے وہ عدالتوں کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، اس کے بعد لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جاتا ہے۔
تحریک انصاف ان الزامات کو مسترد کرتی ہے، اور سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت کے بعد عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس نے ملکی اداروں کو ان کے بقول تباہ کر دیا ہے، جبکہ وہ پوری طرح عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔
ادارے تو پاکستان کے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ جب آپ کرپشن کرتے ہیں، ایک ملک کا سربراہ وہ کرپشن کر ہی نہیں سکتا اگر ادارے تکڑے ہوں، اگر ادارے مضبوط ہوں۔
چیف جسٹس کو میں نے یہ یقین دلایا ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی قوم کو اگر کہیں سے امید ہے تو وہ پاکستان کی عدلیہ سے اور سپریم کورٹ سے ہے۔ اور میں ابھی بھی وہ جو پانچ ججز نے جس طرح کی ہیئرنگ کی اور جو انہوں نے ججمنٹ لکھی ہے، یہ بھی پاکستان میں ایک نئی تاریخ بنی ہے۔
ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عالمی بینک نے پشاور کابل موٹر وے کی تعمیر کے لیے سرمایہ فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ پاکستان نے علاقائی رابطہ کاری کو بہتر بنانے کے لیے یہ شاہراہ تعمیر کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے۔
پاکستان کی وزارت خزانہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عالمی بینک نے پشاور سے کابل تک موٹر وے کی تعمیر کے لیے مالی معاونت فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق 265 کلومیٹر طویل اس شاہراہ کی تعمیر کے بارے میں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران عالمی بینک کی جنوبی ایشیا سے متعلق نائب صدر اینڈ ڈکسن سے ملاقات میں تبادلہ خیال کیا۔ اطلاعات کے مطابق اس موٹر وے کی تعمیر پر $76 کروڑ لاگت آئے گی، اور اس پر کام 3 سال میں مکمل ہوگا۔ پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے چیئرمین زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کابل پشاور موٹر وے کی تعمیر سے متعلق مجوزہ منصوبے کے لیے عالمی بینک کی طرف سے مالی اعانت کی فراہمی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ اگر موٹر وے بن جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا لیپ فارورڈ ہوگا، تو آئی تھنک پاکستان اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا، افغانستان اس کا بینیفیشری ہوگا۔ ہم اپنے جو کموڈٹی کی جو امپورٹس ہو رہی ہیں کراچی پورٹ پر یا گوادر یا کہیں سے، اس کی جو ترسیل جو ہے افغانستان کو بہت بہت اس کے اندر ہم کٹ ڈاؤن کر لیں گے ٹائم فریم کو۔ جب ٹائم فریم کٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹک ایکسپینڈیچرز بھی کم ہو جاتے ہیں اور کاسٹ کم ہو جاتی ہے، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور جو بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ ہیں ان کو کافی بہتر ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بات ہی مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ جب یہ ریالٹی ہو جائے گی تو آئی تھنک اسکائز دی لمٹ جتنی اپرچونٹیز اس میں ہیں۔
پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت کا سالانہ حجم $2.5 ارب تک ہے، جسے دونوں ملکوں نے $5 ارب سالانہ تک بڑھانے پر اتفاق کیا تھا۔ تاہم زبیر موتی والا کے بقول حالیہ برسوں میں کشیدگی کے سبب اب دو طرفہ تجارت کم ہو کر $1.5 ارب تک رہ گئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سری نگر کے ایک اسکول کے باہر طالب علموں کے گروپ اور سیکیورٹی فوج کے درمیان شدید جھڑپوں کا دائرہ شہر کے کاروباری مرکز لال چوک تک پھیل گیا ہے۔ پتھراؤ کرنے والا ہجوم بھی نوجوانوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مشکل ہوئی۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
پیر کو مشتبہ عسکریت پسندوں نے بھارتی کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کے مقامی لیڈر عبد الغنی ڈار کو نزدیک سے گولی مار کر شدید طور پر زخمی کر دیا. اسے دارالحکومت سری نگر کے ایک سرکاری اسپتال لایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. ڈار پی ڈی پی کا ضلع صدر تھا. یہ واقعہ ایک ایسے دن پیش آیا ہے جب پی ڈی پی کی صدر اور صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کر کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی اور امن و قانون کی صورت احوال پر تبادلہ خیالات کیا. جبکہ ذرائع ابلاغ کے ایک حصے میں صوبے میں گورنر راج نافذ کیے جانے کی قیاس آرائی کی جانے لگی ہے. لیکن بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے جنرل سیکرٹری رام مادھو وارانسی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس کے اتحادی جماعت پی ڈی پی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں اور صوبے میں بی جے پی پی ڈی پی مخلوط حکومت کے بارے میں حال ہی میں بعض متنازع سی باتیں رابطے میں خامی کی وجہ سے سامنے آ گئی تھیں. خود محبوبہ مفتی نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس کا سیاسی حل ڈھونڈنا ہوگا اور اس مقصد کے لیے مذاکرات شروع کرنا ناگزیر ہے.
کیا راستہ ہے اور اس میں بات چیت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کب تک آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کنفرنٹیشن کریں گے؟
انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کی وضع کردہ وہ پالیسی مشعل راہ بن سکتی ہے جس کے تحت کشمیر کے مسئلے کو انسانیت، جمہوریت اور کشمیریت یعنی کشمیر کی مخصوص روایات اور اقدار کے دائرے میں حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا. ادھر پیر کو سری نگر میں طالب علموں اور حفاظت دستوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر جھڑپیں ہوئیں جن میں ایک درجن سے زائد طلبہ اور چند پولیس والے زخمی ہو گئے. عہدیداروں کے مطابق زخمی پولیس والوں میں سری نگر کا سینئر سپر انٹینڈنٹ اسماعیل پرے بھی شامل ہے. جھڑپوں کے دوران پولیس نے نصف درجن کے قریب طلبہ کو گرفتار کر لیا اور جیسا کہ دیکھنے والے کہتے ہیں بعض کی موقع ہی پر شدید مار پیٹ کی گئی. یوسف جمیل، وی او اے، سری نگر.
بھارت کے صوبے چھتیس گڑھ میں نکسل باغیوں نے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے عملے پر گھات لگا کر حملہ کیا جس میں 24 جوان ہلاک ہو گئے جبکہ 6 زخمی ہوئے. نئی دہلی سے سہیل انجم اس کی تفصیل دے رہے ہیں.
ریاست چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں پیر کے روز نکسلیوں نے گھات لگا کر سی آر پی ایف کے ایک دستے پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 24 جوان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں 6 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. یہ حملہ نکسلی سرگرمیوں سے بری طرح متاثر جنوبی بستر کے علاقے میں برکا پال اور چنتا گفا کے درمیان دن میں تقریباً 1 بجے کیا گیا. ہلاک ہونے والے جوانوں کا تعلق نیم مسلح دستے سی آر پی ایف کے 74 بٹالین سے ہے. ان نکسلی سرگرمیوں کے خلاف چلائے جانے والے آپریشن کے تحت وہاں تعینات کیے گئے تھے. سکما کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جیتندر شکلا نے بتایا کہ یہ حملہ اس وقت پیش آیا جب سی آر پی ایف کا دستہ مذکورہ علاقے میں گشت کر رہا تھا. انہیں ایک سڑک کی تعمیر کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا. حملے کے وقت جوانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. کافی دیر تک گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا. رپورٹوں کے مطابق تقریباً 300 نکسلیوں نے حملہ کیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ ان میں 70% خواتین تھیں. وزیر مملکت برائے دفاع ہنس راج اہیر نے سی آر پی ایف کے ڈائریکٹر جنرل کو متاثرہ علاقے کا دورہ کرنے کا حکم دیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور جوانوں کے ہتھیار بھی لوٹ لے گئے. حملے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ رمن سنگھ نے کابینہ کا ایمرجنسی اجلاس طلب کیا. سکما نکسلی شورش پسندوں کا گڑھ مانا جاتا ہے. اسی سال 11 مارچ کو ان کے حملے میں 12 جوان ہلاک ہوئے تھے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
افغانستان کے شمالی علاقے مزار شریف میں ایک فوجی اڈے پر حملے میں 100 سے زائد فوجیوں اور دیگر افراد کی ہلاکت کے بعد افغانستان کی فوج کے سربراہ اور وزیر دفاع نے استعفیٰ دے دیا ہے اور صدر اشرف غنی نے پیر کو یہ استعفے منظور کر لیے. اسی اثنا میں امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس پیر کو افغانستان پہنچے. اس دورے کا پہلے سے اعلان نہیں کیا گیا تھا. افغان فوجی اڈے پر طالبان کے بڑے ڈھٹائی سے حملے کے بعد چوٹی کے امریکی اور نیٹو عہدیدار ان اطلاعات کو مسترد نہیں کر رہے کہ روس باقی گروپوں کو مسلح کر رہا ہے. امریکی جنرل جان نکلسن نے، جو افغانستان میں بین الاقوامی فورسز کے لیے زمینی کمانڈر ہیں، کہا کہ ہمیں روسی اعانت کی خبریں ملتی رہتی ہیں اور بے شک ان میں سچائی ہے. نکسن نے یہ بات پیر کے روز امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے ہمراہ کابل میں کہی. جم میٹس قطر اور جبوتی میں قیام کے بعد غیر اعلانیہ دورے پر یہاں پہنچے تھے. میٹس نے کہا کہ ہم روس سے سفارتی سطح پر بات چیت کی کوشش کریں گے جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں وہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی یا ملکوں کی حاکمیت اعلی کو مسترد کر رہا ہے تو ہم اسے روکیں گے۔ اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے نظر بندی مراکز میں حکومت کے اس دعوے کے باوجود اذریت رسانی کا سلسلہ جاری ہے کہ وہ اس سلسلے کو ختم کر رہا ہے۔ لیزا شلائن کی جنیوا سے رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
رپورٹ جنوری 2015 سے لے کر دسمبر 2016 تک کی 2 سال کی مدت کے واقعات پر محیط ہے۔ اقوام متحدہ کے نگرانوں نے تصادم سے متعلق 469 نظر بندوں سے 62 ایسے نظر بندی مراکز میں انٹرویو کیے جو افغان سیکورٹی فورسز اور قومی پولیس کے زیر انتظام چلتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی ترجمان خاتون لیز تھروسل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک تہائی سے زیادہ نظر بندوں نے اذیت رسانی اور بدسلوکی کا شکار ہونے سے متعلق قابل بھروسہ بیانات دیے۔
The majority of the people who were spoken to said that they were tortured in order to make them confess, and that once they had given a confession and had signed it or given their thumbprint to the confession,
ان کا کہنا تھا جن لوگوں سے بات کی گئی ان میں سے اکثریت نے کہا کہ ان سے اقرار جرم کرانے کے لیے انہیں اذیتیں دی گئی، اور یہ کہ جب انہوں نے اقرار جرم کر لیا اور اقرار نامے پر دستخط کر دیے یا انگوٹھے کا نشان لگا دیا تو اذیت رسانی اور بدسلوکی بند کر دی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سی صورتوں میں وہ نہ تو سمجھ سکے نہ پڑھ سکے کہ ان کے مفروضہ اقرار نامے میں کیا لکھا گیا تھا۔ یہ تھی اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے دفتر کی ترجمان۔ جن لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے ان میں 85 بچے تھے، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 38 نے اس وقت جبکہ وہ افغان سیکورٹی فورسز کی تحویل میں تھے اذیتیں دیے جانے اور بدسلوکی کے بارے میں قابل بھروسہ بیانات دیے۔ تھروتل کہتی ہیں کہ نظر بندوں کو دی جانے والی اذیتوں میں ڈنڈوں یا پلاسٹک کے کیبل سے پٹائی، بجلی کے جھٹکے، گلے گھونٹنا، واٹر بورڈنگ، جنسی حملے اور سزائے موت کی دھمکیاں شامل تھیں۔ ان کے الفاظ،
What we're stressing in our report, and as with previous reports, is that torture doesn't enhance security. Confessions produced as a result of torture are often totally unreliable because people will say anything to stop the pain of being beaten, electrocuted, suffocated.
اپنی رپورٹ میں ہم جس بات پر زور دے رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے سابقہ رپورٹوں میں بھی دیا تھا، کہ اذیت رسانی سے سیکیورٹی نہیں بڑھتی، اور اذیت رسانی کے نتیجے میں حاصل کردہ جرم کے اقرار نامے اکثر ناقابل بھروسہ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اذیت رسانی کی تکلیف سے بچنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیں گے۔ اس درد اور تکلیف سے بچنے کے لیے جو مار پیٹ سے، بجلی کے جھٹکوں سے اور گلا گھونٹنے سے ہو۔ اقوام متحدہ نظر بندی مراکز کی معقول نگرانی اور ان لوگوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے کہہ رہی ہے جن پر اذیت رسانی کا الزام ہے، تاکہ انہیں ان کے جرائم کی سزا دی جا سکے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
فوجی ذرائع اور مبصرین کے گروپ نے بتایا ہے کہ شامی فوج اور اتحادی افواج نے اتوار کے روز مغربی شام کے حما شہر کے قریب باغیوں کے خلاف پیش قدمی کی ہے، اور علاقے میں حکمت عملی کی حالیہ کامیابیوں میں تقویت حاصل کی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، جو امریکہ میکسیکو سرحد کے ساتھ ساتھ ایک دیوار کی تعمیر کے لیے نئی کوششیں کر رہے ہیں، ڈیموکریٹ اپوزیشن کی مخالفت کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کا خیال ہے کہ دیوار کی تعمیر پر اخراجات کا اندازہ کہیں زیادہ ہے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ دیوار کے لیے ابتدائی فنڈنگ تو ستمبر تک کے لیے حکومت کے مالی اخراجات کے بجٹ میں شامل کیا جائے، لیکن ڈیموکریٹ اس دیوار کی تعمیر کی مخالفت میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ جمعے کی آدھی رات تک امریکی حکومت کے پاس اخراجات کے لیے رقم ختم ہو جائے گی، جس کے بعد ریپبلکن کے کنٹرول والی کانگریس اور اقلیتی ڈیموکریٹس کے پاس وائٹ ہاؤس سے مفاہمت کے لیے صرف چند دن باقی رہ جائیں گے۔ فرانس کے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے کے ابتدائی نتائج کے مطابق ایمینوئل میکرون اور تارکین وطن کی مخالف میرین لے پین دیگر امیدواروں سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن درکار 50% ووٹ حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اب ان کے درمیان 2 ہفتوں بعد دوسرے اور حتمی مرحلے کا انتخاب ہوگا۔ اس بارے میں لوئس ریمیرس کی ایک رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
اب یہ ایک حقیقی امکان بن گیا ہے کہ میرین لے پین ایسے موقع کے ساتھ انتخاب کے آخری مرحلے میں جائیں گی کہ وہ فرانس کی آئندہ صدر بن سکتی ہیں۔ نیشنل فرنٹ کی امیدوار Marine Le Pen ka kehna tha,
It's time to free the French people from the arrogant elite who want to control what they do because, yes, I'm the candidate of the people.
Ab waqt aa gaya hai ki Francisi awam ko mutakabbir ashrafiya se chutkara dilaya jaye jo apne afal ko khud control karna chahte hain isliye ki ab main awam ki numainda hoon. رنوف یہ دوسرے مرحلے میں ان کے حریف 39 سالہ سابق وزیر اقتصادیات مینوئل میکون ہیں جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے اس مرحلے تک پہنچے ہیں اور جنہوں نے غیر مقبول سوشلسٹ صدر فرانسوا اولند کے ساتھ اپنے تعلق سے چھٹکارا پا لیا ہے. میکون نے کہا کہ ایک سال میں انہوں نے اور ان کے حامیوں نے فرانسیسی سیاست کو بالکل تبدیل کر دیا ہے. اسے فرانس میں ایک سیاسی زلزلہ قرار دیا جا رہا ہے. جدید جمہوریہ فرانس میں یہ پہلا موقع ہے کہ نمایاں صدارتی امیدوار ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں یا مین اسٹریم پارٹیوں سے نہیں ہیں. اس خبر کے بعد کہ لے پین صدر بن سکتی ہیں, بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے مشتعل مظاہرین پیرس کی سڑکوں پر نکل آئے جہاں ان کا پولیس سے تصادم بھی ہوا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بعض شہری ووٹروں نے اس وجہ سے لے پین کو ووٹ دیا ہے کہ وہ ملک کی حیات حاکمہ یا اسٹیبلشمنٹ سے ناراض تھے. سیاسی تجزیہ کار ٹامس گنول کہتے ہیں,
سم آف دیم فار دا تھرل آف اٹ پیور اینڈ سمپل یو نو لائک پلیئنگ رشن رولیٹ بٹ پولیٹیکلی سم آدرز اٹ وڈ بی بیکاز
یہ تو یہ ہے جان انگیزی اور جذبات کی بنیاد پر کیا. یہ روسی رولیٹ کھیلنے جیسی بات ہے سیاسی طور پر, جبکہ دوسروں نے اس لیے ایسا کیا کہ وہ ملک کی اشافیہ سے نفرت کرتے ہیں. لپین زیادہ نقل وطن کر کے آنے والوں کو روکنا چاہتی ہیں, خاص طور سے مسلمان تاجکین وطن ان کا ہدف ہیں. وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ فرانس یورپی یونین سے نکل جائے, اور فرانس کے لیے وہ روزگار کے مزید مواقع کی خواہاں ہیں. میکون کاروبار کے حامی ہیں اور یورپی یونین کے بھی حامی ہیں. انہیں متوسط شہری طبقے اور اعلی طبقے کی حمایت حاصل ہے جنہیں عالمگیریت سے فائدہ پہنچا ہے. بہر صورت فرانسیسیوں نے اتوار کے روز تبدیلی کے لیے ووٹ دیا, اور 7 مئی کا دن فرانس کے لیے ایک نئے دن کا سورج لے کر طلوع ہوگا. قمر عباس چافری, اردو, VOA, واشنگٹن.
شمالی کوریا نے ایک امریکی شہری کو گرفتار کر لیا ہے جو اس کمیونسٹ ملک میں ریاست کے خلاف مبینہ جرائم کی بنا پر گرفتار کیا جانے والا تیسرا امریکی شہری ہے. سلاتیسا ہوک کی رپورٹ, یاسمین جمیل کی زبانی.
ہفتے کے روز شمالی کوریا میں گرفتار ہونے والے امریکی شہری کا نام ٹونی کم ہے جو اپنے کوریائی نام کم سانگ ڈک سے بھی معروف ہے. شمالی کوریا نے اس کی گرفتاری کی خبر نہیں دی ہے اور یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا الزامات ہیں. گزشتہ سال دو دوسرے امریکی شہریوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں ریاست کے خلاف جرائم کی بنا پر سزا سنائی گئی تھی. ایک کو 10 سال اور دوسرے کو 15 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی تھی. یہ تیسری گرفتاری ایسے میں ہوئی ہے جب پیونگ یانگ کی جانب سے بالسٹک میزائل کے تازہ ترین تجربے کے بعد امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے. جنوب مشرقی ایشیا کے اپنے حالیہ دورے کے دوران امریکی نائب صدر مائک پینس نے بار بار انتباہ کیا کہ شمالی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت کا تحمل ختم ہو چکا ہے. ان کے الفاظ,
نیوکلیئر ویپنز ان دی ہینڈز آف دی ریجیم ان پیونگ یانگ ود ا بالسٹک میزائل پروگرام اینڈ ود دی پوٹینشل فار انٹرکانٹیننٹل بالسٹک.
پیونگ یانگ میں حکومت کے ہاتھوں میں ایک بالسٹک پروگرام کے ساتھ جوہری ہتھیاروں اور بین البراعظمی میزائلوں کا امکان اس خطے کے استحکام اور سلامتی کے لیے ایک خطرے کی علامت اور امکانی طور پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے لیے ایک ممکنہ خطرہ ہے. یہ الفاظ تھے امریکی نائب صدر مائک پینس کے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ چین اپنے پڑوسی شمالی کوریا پر یہ دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے ساتھ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے. ہفتے کے روز آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے مسٹر پینس کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا,
It is self-evident that China has the opportunity and we say the responsibility to bring pressure to bear on North Korea.
یہ بالکل عیاں ہے کہ چین کے پاس ایک موقع ہے اور ہم تو یہ کہیں گے کہ چین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شمالی کوریا کو اس غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک راستے پر جانے سے روکنے کے لیے جس پر وہ چل پڑے ہیں دباؤ ڈالے. یہ الفاظ تھے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے. لیکن اتوار کے روز چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے یونان کے ایک دورے کے دوران کہا کہ ان کے ملک کے پاس جزیرہ نما کوریا کے حل کی کوئی کنجی موجود نہیں ہے. ان کے الفاظ,
Nevertheless, with a position of responsibility, peace and stability for the
چین نے بھارت اور جزیرہ نما میں امن اور استحکام کے لیے ایک ذمہ داری رکھتے ہوئے ہمیشہ فریقین کے درمیان امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں کی ہیں, اور حال ہی میں ہم نے ایسی معقول اور تعمیری تجاویز پیش کی ہیں جن کی بہت زیادہ توصیف اور حمایت کی گئی ہے. یہ الفاظ تھے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کے. امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کارل ونسن کی زیر قیادت امریکی بحریہ کا ایک بیڑا جزیرہ نما کوریا کے پانیوں کی جانب روانہ کیا جا چکا ہے, اور توقع ہے کہ وہ اس ہفتے کے آخر تک وہاں پہنچ جائے گا. اتوار کے روز شمالی کوریا نے کہا کہ وہ اپنی فوجی طاقت کے مظاہرے کے لیے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو غرق کرنے کے لیے تیار ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایسے افراد کو جو بقول ان کے اسرائیل اور یہودیوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں انتباہ کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے. رپورٹ کے تفصیلات شہناز عزیز سے.
ہولوکاسٹ کی یاد منانے والے دن یروشلم کی یاد ویشم میموریل پر تقریر کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ ہولوکاسٹ سے ملنے والا سبق ہر دن ان کی رہنمائی کرتا ہے, اور یہ سبق بقول ان کے اسرائیل کے ہر وزیر اعظم کا سب سے بڑا فرض بھی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے امور ہیں جن میں دنیا نے نازی جرمنی کی اس کوشش سے کوئی سبق نہیں سیکھا جو یہودیوں کو مٹا دینے کے لیے تھی.
بچاد آنتیشمیوت شمیتگلیت مخداش بمعرب,
وہ کہہ رہے ہیں اس یہود دشمنی کے ساتھ ساتھ جو دوبارہ مغرب میں نظر آ رہی ہے, ایک اور شدید نفرت مشرق سے نمودار ہو رہی ہے جو ان کے اپنے الفاظ میں مسلمان انتہا پسندوں کی یہود دشمنی ہے, جس کے دو دھارے جن کی قیادت ایران اور آئیسس کے پاس ہے کھلے عام ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہودیوں کے لیے نفرت کا رخ اب یہودی ریاست کی جانب ہو گیا ہے. نئی پرانی یہود دشمنی مغربی حلقوں میں وسیع پیمانے پر موجود ہے, اور اب یہ وسیع طور پر اقوام متحدہ میں بھی ہے. یہ الفاظ تھے اسرائیل کے وزیر اعظم کے. اتوار کی اس تقریب میں ہولوکاسٹ سے بچانے والے 6 افراد بھی شامل تھے جنہوں نے اس وقت 6 شمعیں روشن کی جب مر جانے والوں کے لیے روایتی یہودی دعا پڑھی گئی. اسرائیل میں ہولوکاسٹ کی برسی پیر کی صبح بھی جاری رہتی ہے, جس میں مقامی وقت کے مطابق 10 بجے پورا ملک ہٹلر کی نسل کشی کا شکار ہونے والوں کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرتا ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم کے ایک امریکی رکن اتوار کے روز اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی کار مشرقی یوکرین میں باغیوں کے قبضے والے علاقے لوہانسک میں بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی. متعدد دوسرے افراد زخمی بھی ہوئے. آسٹریا نے, جو اس تنظیم کا اس مرتبہ صدر ہے, تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ پریشپ گاؤں کے پاس پیش آیا. او ایس سی ای تنظیم کی خصوصی نگراں مشن کا یوکرین میں یہ پہلا جانی نقصان ہے. ایک جرمن اور چیک قومیت کے افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں مقامی ہسپتال میں لے جایا گیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وائٹ ہاؤس سے جاپان اور چین کے رہنماؤں کو علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کر کے شمالی کوریا سے متعلق تحفظات پر تبادلہ خیال کے لیے کہا ہے. ٹرمپ اور جاپانی وزیرعظم شنزو آبے کے درمیان 30 منٹ کی فون کال کا مقصد پیونگ یانگ پر اس بارے میں دباؤ بڑھانا تھا کہ وہ مزید اشتعال انگیز اقدام نہ کرے. آبے نے پیر کو ٹوکیو میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے اتفاق کیا کہ شمالی کوریا سے بھرپور مطالبہ کیا جائے, جو کہ اپنی اشتعال انگیزی دہراتا جا رہا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے. پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر یونس خان ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز بنانے والے پہلے پاکستانی اور دنیا کے 13ویں بیٹسمین بن گئے ہیں. انہوں نے یہ اعزاز ویسٹ انڈیز کے خلاف جیمیکا میں پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز چوکا لگا کر کیا. یونس خان 29 نومبر 1977 کو مردان میں پیدا ہوئے, جبکہ انہوں نے 26 فروری سن 2000 کو راولپنڈی میں سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا. یونس خان نے 116 ٹیسٹ میچوں کی 208 اننگز میں 53 کی اوسط سے یہ سنگ میل عبور کیا. ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی سینچریوں کی تعداد 34 ہے, جبکہ وہ 32 نصف سینچریاں بھی بنا چکے ہیں. انہیں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے ہر ملک کے خلاف سینچری بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے. ان کی ڈبل سینچریوں کی تعداد 5 ہے. ٹیسٹ کیریئر میں ان کا سب سے زیادہ انفرادی سکور 313 رنز ہے جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف بنایا تھا. اور پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے 286 رنز کے جواب میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنا لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ دوسرا اور آخری نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر سلمان تارا والی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ اور شب بخیر۔